تقریباً 17-17.5 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں تو وہاں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. چنانچہ آپ کبھی کبھی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اس خیال سے کہ شاید وہی آ جائے اور اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو آپ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں بار بار. فلنولینک قبلۃ ترضاها، لہذا آپ اپنے پسندیدہ قبلے کی طرف منہ کر لیجئے. یعنی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دل میں پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خواہش کو پورا کر دیا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو تمہیں چاہیے کہ تم اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دے دیا. اس میں ایک آزمائش بھی تھی. آزمائش یہ تھی کہ بات یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جہتوں سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. آپ جس طرح منہ کریں گے ادھر اللہ کو پائیں گے. لیکن اصل میں ہمیں پرسکون رکھنے کے لیے اور ہمارے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کا تعین فرما دیا کہ تم اس کی طرف منہ کر لو. ورنہ آپ دیکھو کہ اگر زمانے میں کسی کا رخ شمال کی طرف ہوتا، کسی کا جنوب کی طرف ہوتا، کوئی مشرق کی طرف منہ کر رہا ہوتا، کوئی مغرب، اسی مسجد میں دیکھیں اگر کوئی آدمی صفے باندھے ہوئے اس طرح سے کھڑے ہوتا کہ کسی کا منہ ادھر کسی کا ادھر کسی، تو کیسے عجیب سا لگتا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل کو متوجہ کرنے کے لیے اور ہمیں یکسوئی حاصل ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو مرکز بنا دیا کہ بیت اللہ جو تجلیات الہی کا مرکز ہے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں تھے یعنی وہاں جب نماز پڑھا کرتے تھے مکے میں، تب بھی آپ اس کی رعایت کرتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف تو منہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں چونکہ چاروں طرف گول دائرہ ہے جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ اس رخ پر پڑھتے تھے کہ جو حجر اسود اور رکن یمانی دونوں کے درمیان میں، تاکہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے. اس طرح سے منہ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے. تو بہرحال اس میں اصل تو یہ تھا کہ اللہ نے جب بیت المقدس کہا ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کر لیا، جب کہا کہ نہیں بھائی وہاں سے بیت الحرام کی طرف کر لو مسجد حرام تو اس طرف کر لیا. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. ہوا یہ کہ جب اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، تو اب جو ہے وہ یہود و نصارہ تل ملانے لگے، انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جو جواب دیا وہ آج سے اس کی تلاوت ہم نے کی ہے تراوی میں، کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کو کر لو یا مغرب میں کر لو، یعنی صرف نیکی اس میں بند نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے قرابت داروں پر مال خرچ کرو. والیتامہ والمساکین وابن السبیل، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، والسائلین فی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے پر، یعنی جو لوگ اسیر ہو جاتے ہیں قید ہوتے ہیں ان کی گردنوں کو چھڑانے میں پیسوں کو خرچ کرو. تو اصل نیکی تو یہ ہے. تم نے یہ کیا سمجھ لیا کہ منہ ادھر کر لیا یا ادھر، ارے جدھر تم منہ کر لو گے اللہ کو پاؤ گے. لیکن اللہ، یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں اور ہمیں قبلے کا رخ معلوم نہ ہو تو صرف تحری کر لینا کافی ہے، یعنی اپنے دل کی چاہت پر ہم جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سوچ لے، جدھر دل گواہی دے کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے بس ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے، چاہے وہ بیت اللہ وہاں نہ بھی ہو تب بھی نماز ہو جائے. کیونکہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو وہ ہر جگہ موجود ہے. اس لیے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے. اس لیے اس بحث میں مت پڑھو کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اب بیت اللہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ کیا اب اسی رب نے بیت اللہ کو قبلہ کر دیا، اس لیے اعتراض کی کیا بات ہے. جس خدا کی تم اطاعت کرتے ہو اصل تو اس کی اطاعت ہے، چاہے رخ تمہارا بیت المقدس کی طرف ہو یا بیت اللہ کی طرف، اس چیز کو اس میں بیان کیا. اسی طریقے فرمایا کہ یہ سب نیکیوں کے کام کرو، والموفون بعہدہم، اپنے عہدوں کو پورا کرو. اصل نیکی تو یہ ہے. اب آدمی نماز تو پانچ وقت کی پڑھ رہا ہے لیکن وعدہ وفائی نہیں کرتا، کسی کو پیسے دینے اور کہہ دیے میں شام میں آ جانا بیت المکرم مسجد میں عصر کے بعد ملوں گا، پتہ چلا کہ وہاں سے غائب. اب بیچارہ وہ نماز کے بعد بیٹھا بیٹھا مغرب ہو گئی لیکن آ کے نہیں دے رہے، تو یہ نیکی نہیں ہے. وعدہ پورا کرو، جس سے وعدہ کرو پورا کرو، جھوٹ بولنا گناہ ہے تھا. والموفون اذا عاہدوا، دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن اذا وعد وفا، مومن وہ ہے جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. والمنافق اذا وعد خلف، اور منافق کیا ہے؟ جب وعدہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ خلاف ورزی کرتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مومن بننا چاہتے ہیں یا خدا نہ کرے اپنے اندر منافقوں کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو وعدہ پورا کرو. ہاں کسی وقت اگر ایسا ہو جائے کہ وعدہ پورا کرنا ہماری قدرت میں نہ ہو تو ٹیلی فون کر دو کہ بھائی میں آ نہیں سکوں گا، میں نے وعدہ کر لیا تھا لیکن ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، یا کوئی اور. آج کل یہ بھی ایک بہانہ بن گیا جی ٹریفک میں پھنس گیا. ٹریفک تو ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں. کبھی حقیقت میں اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، پھر بہانہ نہیں، پھر تو ایک حقیقی عذر ہے. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ذرا پہلے سے چلیں. ہمیں آج پتہ ہے کہ کسی جگہ پہنچنا ہو تو ایک گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے گھر سے، تب جا کے وعدہ پورا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنا وعدہ جب پورا کرنا ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے جتن بھی کرتا ہے. میرا اپنا تجربہ تو سچی بات یہ ہے کہ کبھی اگر کسی وعدے کو پورا کرنا کا ارادہ ہوتا ہے پکا، کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے، یعنی 100 میں 1 دفعہ شاید کبھی ایسا ہو کہ کسی وجہ سے نہ پہنچ پایا، ورنہ راستے سارے کھلے ہوئے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. تو آدمی کی نیت اگر درست ہو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں پھر اسے. اس لیے اپنی نیتوں کو درست فرمائیے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکی یہ ہے کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اپنے عہد کو اور وعدے کو پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ ساری چیزیں نیکیوں کے کام بتائے جا رہے ہیں. اور یہاں سے صرف یہی نہیں ہے بلکہ لیس البر سے کہہ کر ابواب البر یعنی نیکیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے. بے شمار مسائل ہیں، ایک ایک مسائل کو بھی اگر ہم لے لیں تو اس میں شاید سال نکل جائے. اس لیے یہ ممکن تو نہیں ہے کہ سب کچھ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ پوری فہرست مرتب کر دی، ہمیں بتا دی کہ بھائی یہ نیکیوں کے کام ہیں یہ کرو. چنانچہ وسائلین اور پھر رقاب، واقام الصلاوات الزکا، نماز قائم کرو، زکات دو، عہد کو پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا اولئک المتقون. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے، قتل کے بدلے قتل، یہ شریعت کا ایک قانون ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اگر کوئی شخص قتل ہو گیا ہے تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہی انصاف. اور میرے عزیز آگے اللہ نے فرمایا کہ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ قانون بنایا ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے کہ بھئی آزاد کے بدلے میں آزاد، جو بھی ہو، کسی آزاد نے غلام کو کیا یا غلام نے آزاد کو کیا، مرد نے عورت کو قتل کیا یا عورت نے مرد کو قتل کیا، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ شریعت کا اصول ہے. اور جب یہ پتہ ہو کسی کو کہ قتل کے بدلے میں قتل ہونا پڑے گا تو کوئی کسی کو قتل نہ کرے، لیکن جب یہ پتہ ہو کہ 50-50 100 قتل کر کے اس کے بعد بھاگ سکتے ہیں، نکلنے کے راستے موجود ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں قتل ہوتے چلے جائیں. شریعت نے اسی لیے منع کیا کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے تم خود بدلہ مت لو، اگر تم بدلہ لو گے تو پھر سامنے والا پھر وہ بھی بدلہ لے گا. اس طرح سے قتل در قتل ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے فرمائے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ قاتل بچ کر نہیں جا سکتا، انصاف ہو کر رہے گا، تو پھر ایسی صورت میں کوئی آدمی از خود تلوار نہیں ہاتھ میں اٹھاتا، پستول ہاتھ میں نہیں اٹھاتا، پھر وہ عدالتوں پر اعتماد کرتا ہے کہ انشاءاللہ میرا انصاف ہوگا، قاتل کو کٹہرے میں لایا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل ہوگا. اور ایسی صورت میں پھر زندگی ہے، یعنی کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا. اور جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قتل در قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, الا ماشاءاللہ کبھی قاتل پکڑا جائے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ قصاص میں قتل بھی کیا گیا یا نہیں. ابھی چند دنوں سے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا, لیکن اگر یہ صرف جو حدود ہیں نا, حدود صرف یہ نافذ ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت امن و امان قائم ہو جائیں. اور اس آدمی یہ نہ دیکھے کہ اس کا تعلق کس سے, کون ہے, نہ زبان, نہ وطن, نہ دین, نہ مذہب, کوئی تفریق نہیں. بلا مذہب و تفریق آدمی بلا مسلک جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کو ظلم کا بدلہ دیا جائے تو یقیناً امن و امان قائم ہو جائے. یعنی باقی جو چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر جو حدود ہیں, حدود اللہ, چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیا, قتل کے بدلے میں قتل کر دیا, زنا کے بدلے میں سنسار کر دیا, تو چند سزائیں ہیں جو اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے. بعض نالائق لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح تو پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ ٹنڈوں کا ہو جائے گا کہ ہاتھ کٹے, لیکن آپ کر کے تو دیکھیں, چند آدمی ضرور قتل, چند آدمیوں کے ہاتھ ضرور کٹیں گے, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ امن قائم ہو جائے. جب یہ یقین ہو جائے گا کہ اب بچ کر نہیں جائے گا آدمی تو کوئی چوری نہیں کرے گا, لیکن جب آدمی کو پتا ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی ہے قصاص میں, اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا قانون بیان فرمایا. ابتدائی زمانے میں وصیت لازمی تھی, اور ابھی بھی اس صورت میں وصیت لازمی ہے کہ جب ہم نے کسی کا لینا ہو یا کسی کو دینا ہو, بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کی زمین ہم نے لے رکھی ہے واپس کرنی ہے, کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے واپس کرنا ہے, اگر ہمارے پاس لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا تو کیا پتہ چلے گا اپنے اب بعد میں مرنے کے, وہ بیچارے لوگ کھڑے ہوئے کہ جی مجھ سے اس نے 10 لاکھ لیے تھے, کوئی کہہ رہا 5 لاکھ کیے تھے, لکھا ہوا کہیں موجود نہیں. اس لیے شریعت کہتی کہ ایسی صورت میں لکھ کے رکھو, گواہ بھی بناؤ. آج بہت سارے معاملات خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لکھت پڑھت سے کام نہیں لیتے, ہم شرماتے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے, آج ہی کے پارے میں تلاوت کی گئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا, اگر تم میں سے کوئی قرض لے یا قرض دے تو اسے چاہیے لکھ لو. ایک تو مدت مقرر ہونی چاہیے کہ بھائی 1 سال کے لیے قرض دے رہا ہوں, 1 سال کے بعد دے دوں گا یا 1 مہینے بعد دے دوں گا, مطلب یہ کہ یہ مدت متعین ہونی چاہیے. تو آج کے بارے میں جو تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کا غالباً 38واں رکوع, بلکہ 39, وہاں سے شروع ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا, قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, اور تم میں سے چاہیے کہ ایک عادل آدمی لکھے, یعنی معاملے کو لکھ لو, زبانی مت کرو. آج ہمارے ہاں اگر کسی کو کہہ دو بھائی سے قرضہ لے رہا ہے کہ بھائی لکھ لو, لو جی ہم پہ اعتماد ہی نہیں ہے, یہ غیروں والا معاملہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں چاہے باپ ہو یا بھائی ہو, شریعت یہ کہتی ہے لکھ لو بھائی, کیونکہ زبانی کلام تو ہوا میں اڑ جاتا ہے لیکن لکھا ہوا کام آتا ہے, اور پھر اس پر 2 شاہد بھی متعین کرو, 2 گواہ بھی لو کہ بھائی اس نے مجھ سے 5 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے, 1 سال کے وعدے پر 1 سال کے بعد ہی لوٹا دے. 2 گواہوں کو بھی متعین کرو تاکہ کل تمہارے پاس گواہ بھی موجود ہوں, اور بالفرض اگر مر جاتا ہے وہ تو تمہارے پاس گواہ بھی ہوں گے, تحریر بھی ہوگی, اپنا قرضہ لینے میں تمہیں سہولت ہوگی. آدمی چھوڑ کے تو لاکھوں مر گیا, کروڑوں مر گیا, لیکن 5 لاکھ قرضہ نہیں لوٹا سکا. اب ورثہ جو ہے ایک ٹیڑھی پیسہ دینے کو تیار نہیں, کون دیتا ہے میاں آج کل, کون کسی کو پیسے دیتا ہے, ٹیڑھی پیسہ کوئی نہیں دیتا. ہاں اگر آپ کے پاس تحریری ثبوت موجود ہے تو آپ اس کو عدالت میں لا سکتے ہیں, بہت ساری صورتیں ہیں کہ اس سے پیسے وصول کیے جا سکتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں الحمدللہ, لیکن موجود ہیں, اگر سے کم ہیں, کہ بعض اوقات جنازہ ہوتا ہے تو ان کے جو اچھے ورثہ ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی قرض لینا دینا ہو بھائی تو میں ان کی اولاد ہوں, بیٹا ہوں ان کا, انشاءاللہ میں اس کا ذمہ دار. لیکن بھائی وہ بھی تو آپ سے ثبوت مانگے گا, آپ آ گئے کہ آج 10 لاکھ کی تو تمہارے ابا نے دے دو, دے دے گا کبھی نہیں دے, کچھ ثبوت تو ہونا چاہیے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لکھ لو, اور 2 گواہ بھی مقرر کرو, لکھنے والا بھی کاتب عادل ہو, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تو دیکھیں شریعت نے تو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم لڑائی اور نزاع سے بچیں, جھگڑوں سے بچیں, اور معاملات کو درست کریں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اسی طریقے سے شاید میں اور بھی بہت سے احکامات ہیں، شہادت کے قانون ہیں کہ دو مرد گواہی دیں، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورتیں گواہی دیں. بعض نالائق کہتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کی گواہی کو آدھا کر دیا. بہرحال یہ لمبا موضوع ہے، لیکن یہ سب جہالت اور نالائقی کی بات ہیں. ہم جب اپنے رب کو رب ماننے کے لیے تیار ہیں، اس رب نے اس قرآن مجید میں یہ قاعدہ نازل فرما دیا کہ اگر دو مرد موجود نہیں ہیں، ایک مرد دو عورتیں ہوں، اور اس کی حکمت بھی بتا دی کہ عورتوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، اگر ایک بھولے گی تو دوسرا یاد دلا دے گی. فَلْيَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى، قرآن نے بتا دیا، اس کی وجہ بھی بتا دی. لیکن بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر عورت اکیلی بھی ہو تو اس کی گواہی چلتی ہے. بعض مسائل ایسے ہیں، ولادت کے مسائل ہیں اور دوسرے مسائل ہیں، اس میں ایک عورت کی گواہی کافی. تو شریعت نے احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کی دیکھم دیکھی اگر وہ اعتراض کرتے تو ہم بھی اعتراض کر دیتے. کافر تو اعتراض کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھم دیکھی مسلمان بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیز، و اپنے دین کو پڑھو، سمجھو، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرو. دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کرتے ہو، لیکن آخرت کی ڈگری حاصل کرو. دیکھو یہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں مجید پڑھنے کی توفیق دے. یہ ڈگری جس نے لے لی اس کے بارے میں تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کوئی ایم اے بی اے ڈاکٹری کی ڈگری کر لے، ایم بی اے کر لے، کچھ بھی کر لے، کہیں ہیں کہ بھی اللہ کہیں گے بھی ایم بی اے کی ڈگری ہے تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا؟ کوئی ڈگری یہ آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. منع میں نہیں کرتا کہ یہ آدمی کو حاصل نہ کرے، یہ دنیاوی تعلیمات ہیں، فنون ہیں، ان کو حاصل کیجئے، لیکن دین کے بدلے میں نہیں، دین کے مقابلے میں نہیں. یہ حاصل کریں اپنی دنیا کے لیے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں جائز طریقے پر. لیکن جہاں تک آخرت کی ڈگریاں ہیں بھائی، وہ تو وہی ڈگریاں کام آئیں گی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے شہادت دی. وہاں تو کوئی جعلی ڈگریوں کا ادارہ نہیں ہے. اللہ تعالی نے جس کو ڈگری دے دی بس وہ ہے ڈگری والا. ہماری طرح نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالی معاف کرے، جو سامنے آتا تو لگتا ایسا ہے کہ سارے کے سارے ماشاءاللہ جو ہے وہ خرید کے بیٹھے ہوئے ڈگریاں، الا ماشاءاللہ. جو بےچارے اصل ڈگری والے ہیں وہ بےچارے میرے تیرے جیسے ایسے بیٹھے ہوئے، کوئی پوچھتا نہیں ان کو، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. لیکن جو لوگ جعلی ڈگریوں کے آج عہدوں پر اونچے اونچے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم کرے اور ہمیں صحیح طریقے پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس کے بعد پھر یہ بات ہو رہی تھی وراثت کی، کہ وراثت کی کہہ رہا ہوں بلکہ وصیت کی، کہ وصیت لکھیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے ورثہ کے حصوں کا، اللہ تعالیٰ نے وہ حصے تو متعین فرما دیے، چوتھے پارے میں اس کا بیان آئے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا، نہیں ہے تو کتنا ملے گا، بچے ہیں تو کتنا ملے گا، بچے نہیں ہیں تو کتنا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مرتب کر دیا ہے، اور اس قانون کو کسی مولوی پر، مفتی پر چھوڑا نہیں. البتہ مفتی اور مولوی حضرات اس کی تشریح کرتے ہیں، اس لیے کہ عام آدمی کو یہ مسائل آتے نہیں. اس لیے مفتیان کرام اس کی تشریح کریں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کون محروم ہوگا. بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر دادا زندگی میں دینا چاہے تو کون منع کرتا ہے؟ آج بڑے معاملات عجیب و غریب ہیں بھائی. شریعت نے یہ اصول رکھا ہے کہ باپ کی جائیداد کا مالک بیٹا بیٹیاں ہیں، اور اگر وہ اپنی بیوی چھوڑ کے مرا تو وہ بھی مالک ہے. ایسی صورت میں پوتا پوتی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے. لیکن زندگی میں اگر آدمی یہ سمجھتا ہے، دادا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پوتا پوتی مستحق ہیں، غریب ہیں اور یہ ضرورت مند ہیں، تو زندگی میں کیوں نہیں دیتے ان کو؟ زندگی میں دے دو، تمہارے پاس تمہارا اختیار موجود ہے، تمہارا مال ہے. یاد رکھیے، یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. بعض لوگ یعنی اولادیں اپنے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابا بس آپ بٹوارا کر دو، یہ مکان مجھے دے دو، بڑا والا بڑے بھائی کو دے دو، اور یہ دکان اس کو دے دو، فلاں اس کو دے دو. یہ حق نہیں کسی کو بھی. باپ کا مال ہے، اس کو وہ جی چاہے اس کا تقسیم کرے، جی چاہے نہ دے، جس کو جی چاہے دے دے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا کہ ناانصافی نہ کرو، اولاد کے اندر عدل سے کام لو اور عدل کے ساتھ ان میں جائیداد تقسیم کرو. زندگی میں تقسیم کرو تو برابر سرابر تقسیم کرو. اس میں پھر لڑکے اور لڑکی کو نہ دیکھو، جتنا حصہ لڑکے کو دو اتنا ہی لڑکی کو بھی دو. یہ ایک تفصیلات ہیں، اس کی میں اس وقت پوری بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا، اچھر سی سی ایک نگاہ ہے جو میں ڈال رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس میں تفصیلات ہیں. جب ضرورت پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تفصیلات کو معلوم کریں، آج ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے بعد سارے کام کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو وراثت کو نصیب نہیں کرتے. باپ مر جاتا ہے، اولاد بیچاری بھائی اگر بیوہ کے قبضے میں ہے تو بیوہ نہیں دیتی، وہ اس مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتی ہے، اولاد کو مال نہیں ملتا. پھر ہوتا یہ کہ اولاد میں سے ہی بعض بیچارے انتقال کر جاتے ہیں، پھر ان کی اولادیں وارث بنتی ہیں، ان کو بھی نہیں ملتا. تو اس میں پیچ در پیچ مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. مفتیان کرام بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی اولاد میں، پھر جب اولاد زندہ تھی باپ کے مرنے کے وقت ان کا حصہ نکال کر ان کی اولادوں میں تقسیم ہوگی. تو ایک پیچ در پیچ جو ہے فتنہ بنتا چلا جاتا ہے. لیکن لوگ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتے. اس لیے میرا عزیز ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد، دفنانے کے بعد، قرضوں کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ کام ہے وراثت کی تقسیم. اور پہلے زمانے کے بزرگوں میں یہ بات موجود تھی. آج جو ہمارے دارالعلوم کراچی کے ہمارا مفتی عبدالرؤف سکھر بھی ہیں، ان کے والد مفتی عبدالحکیم صاحب تھے، اور یہ دونوں باپ بیٹے حضرت مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے. تو مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو تدفین کے بعد یہ آ کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے لاؤ بھائی مال لے کے آ جاؤ تاکہ تقسیم کر. پھر اس مال کو ورثہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو. آج ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو آدمی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے لیکن بعد میں پھر سخت ہوتا چلا جاتا ہے، پھر آپس میں سر پھٹول ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کا جو احکام ہے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. بہرحال ورثہ کے جو حصے ہیں وہ تو شریعت نے متعین کر دیے ہیں، لیکن اگر کسی کو لینا دینا اور دوسرے قرض وغیرہ یا نمازیں یا روزے کسی کے ذمے باقی ہیں تو چاہیے کہ ہم اس پہ وصیت لکھ کر رکھیں. تین دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے، تین راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وصیت نامہ ہماری جیب میں نہ ہو. لکھ کر رکھنا چاہیے کہ میرے ذمے ایک سال کی نمازیں ہیں یا روزے ہیں، اتنا فدیہ دینا ہے، یہ سب چیزیں لکھ کر ہونی چاہیے. میرے ذمے حج فرض ہو گیا ہے تو میرے مال میں سے حج کرا دیں کسی کو. یہ سب چیز ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا یا علمون ظاہر الحیات الدنیا، ظاہری حیات کو تو خوب جانتے ہیں، یعنی دنیا کے دو اور دو چار کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں خوب پتہ ہے. وہم عن الآخرت ہم غافلون، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، حیرت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو بھائی پھر حیرت ہی کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیلات کے انبار لگا دیے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ روزوں کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو آپ سنتے رہتے ہیں صبح شام. پھر اس کے بعد چاند، رؤیت ہلال کا مسئلہ، چاند کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں، اصول بیان کر دیے ہیں. ان اصول کی بنیاد پر اگر ہم چلیں گے تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. آج ہم کہتے ہیں جی فلاں جگہ نظر آ گیا فلاں جگہ نہیں آیا، بات یہ ہے اس میں لڑنے کی بات نہیں، صرف جہالت کی وجہ سے ہم لڑتے ہیں. آخر دبئی کتنے فاصلے پہ ہے بھائی، ذرا مجھے بتائیے. مسقط کتنے فاصلے پر ہے، عمان کتنے فاصلے پر ہے، وہ بھی تو دو ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے. اگر وہاں چاند نظر آ سکتا ہے تو پشاور جو ڈھائی گھنٹے کے فاصلے پر ہے وہاں کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ اس میں لڑنے کی کیا بات؟ جس نے دیکھ لیا وہ رکھ لے، ہم نے نہیں دیکھا ہم بعد میں رکھ لیں. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کے کھول دو. اگر ہمیں نظر نہیں آیا، ان کو نظر آ گیا، ان کے پاس شہادتیں جمع ہو گئی اور انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی رمضان کا چاند ہوگا یا عید، اور وہاں نظر آ بھی جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالائی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور چونکہ وہاں دور دراز سے شہادتیں آتی ہیں تو اس میں دیر لگ جاتی ہے. بعض اوقات ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے وہیں جا کے بیٹھے اور وہاں جا کر پھر جو بھی فیصلہ اس کے مطابق عمل کر لو، تاکہ کم از کم مسلمانوں میں اختلاف تو نہ ہو. ہم بھی نہیں چاہتے کہ اختلاف، لیکن اکثریت اور جمہور چونکہ جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. البتہ وہاں کے لوگ اپنے طور پر اگر عمل کر رہے ہیں تو گالی ہم انہیں بھی نہیں دیتے، برا بھلا انہیں بھی نہیں کہتے. ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. جو علماء وہاں موجود ہیں ہم بدگمانی کسی پہ نہیں کرتے، وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں. غلط کریں گے تو اللہ کے یہاں سے پکڑ ہے، بچیں گے نہیں. کسی کا روزہ کسی نے خراب کر دیا، کسی کی عید خراب کر دی، ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر وہ درست کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ان کی کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور ہم بول کے کیوں گناہگار بنے؟ اس لیے یسألونک عن الأهلۃ، قرآن نے کہہ دیا کہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل بیان فرما دی اس کی. پھر اس کے بعد قتال اور جہاد کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. اور اسی طریقے سے حج اور عمرے کا پھر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طلاق کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، ولادت کے مسائل، دودھ پلانے کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں بے شمار جو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، بلکہ آج کل کلاسیں لگتی ہیں 3 سال کی، یعنی بالغ لوگوں کے لیے، اس میں بوڑھے چاہے 80 سال کا ہو وہ بھی داخلہ لے سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ہوتا ہے کہ صبح 8 سے لے کے 10، صرف 2 گھنٹے، یعنی جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، 2 گھنٹے دینا، تو اس میں دین کی بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اور جب ایک تعلق ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود انسان کو اس کی جو طلب پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل چیز طلب پیدا کرنا ہے. ہمارے اندر اگر پیاس ہوگی تو ہم خود پانی مانگیں گے، لیکن پیاس ہی نہیں ہے تو پانی کون مانگے گا؟ گلاس لے کے بیٹھے رہو، کوئی بولے گا یار بس دور رکھ پیاس نہیں. لیکن اگر پیاس ہوگی تو ہم خود طلب کریں، اس لیے دین کی طلب پیدا کریں. اسی 3rd پارے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے قرض کا سلسلہ کا بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے رکوع میں سود کو حرام قرار دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود جو ہے وہ گھٹاتا ہے مال کو، بظاہر دیکھنے میں بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹتا ہے. اور دیکھ لیجئے جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں ان کے حال دیکھ لیجئے، بیچارے پھنسے رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کیا ہے، اگر $1,00,000 ہم نے لیا تو 10-10 لاکھ ڈالر ادائی کرتے رہتے ہیں اور اصل پھر بھی باقی رہتا ہے. 10 لاکھ ڈالر ادا کر دیے اور اصل پھر بھی باقی ہے ہمارے ذمے. اور فرمایا ویور بھی صدقات، صدقات سے انسان کا مال بڑھتا ہے. تو شیطان نے ہمیں اس کا الٹا اور برعکس سکھا رکھا ہے. ہمیں چاہیے بہرحال اپنے دین کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر، سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزے کی توفیق دی، یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اپنے فضل خاص سے ہمیں مزید اے اللہ اس پورے مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اے اللہ گرمی کی شدت ہے، اپنے فضل و کرم سے گرمی کی شدت کو ختم فرما دیجیے، باران رحمت کا نزول فرمائیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہمارے روزوں کو آسان فرما دے ہمارے لیے. یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دے، قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جتنے ہمارے عزیز اقارب رشتے دار جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ابھی جن صاحب کی ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے، خالد صاحب کے یہاں کے نمازی تھے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور درجات عالیہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ حد نگاہ تک وسیع فرما دے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.